بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19 ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, یعنی اللہ کے احکام سے بے پرواہی, نسوا اللہ, جو اللہ کو بھول گئے, ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا. فانساہم انفسہم, سو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ, خود اپنے ہی نفس کو بھول گئے. اور یہی لوگ, اولئک ہم الفاسقون, یہی لوگ نافرمان ہیں. یہ کلام پاک کی آیت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک واعظ میں تلاوت فرمائی اور اسے بعض عجیب مضمون نکالے. فرمایا ہے اس میں دوسری آیتوں کی طرح ایک نہایت ضروری مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اور حق تعالیٰ نے جو بھی کلام پاک میں بیان فرمایا ہے وہ سب انتہائی ضروری ہے, لیکن موقع اور مصلحت کے ضرورت کے لحاظ سے حق تعالیٰ جو دل میں ڈال دیں وہی مضمون بیان کر دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک ایسا ضروری مضمون ہے جس میں حق تعالیٰ نے ہماری بدحالی کا ایک نہایت آسان علاج بیان فرمایا ہے. مسلمان, اور یہ آیت خطاب کس کو, سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیت ہے یہ مسلمانوں سے خطاب کی, تو یہ جو آیت ہے یہ خطاب کفار سے نہیں ہے. اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے, اور مسلمانوں کی بدحالی کا اس میں علاج ہے. وہ مسلمانوں کی بدحالی کیا چیز ہے؟ گناہ. اور تو کوئی چیز بدحالی ہے نہیں, مسلمان کی بدحالی صرف گناہ ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کہ اس میں تو شک نہیں کہ ہم لوگ بدحال ہیں, کوئی شخص بھی اس سے بری نہیں. ہاں اتنا فرق ہے کہ کسی کی بدحالی کم ہے اور کسی کی زیادہ, باقی بدحالی میں سب مبتلا ہیں, یعنی گناہ میں. الا ماشاء اللہ, کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں, اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ تو گناہ سے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تقوی اختیار کیا, تقوی ہے گناہ سے, تمام گناہوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں. کوئی چھوٹی سی بات بھی ایسی نہ ہو حق تعالیٰ کی جس کے خلاف کیا جائے, ایسے لوگ تو بہت کم ہیں. لیکن بہرحال ہیں بدحال, ہم گناہ میں مبتلا ہیں, اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے اس مضمون کی. یہ ایسا ضروری ہے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں. سبحان اللہ, حق تعالیٰ اپنے بندوں کا کیسا لحاظ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے کلام پاک میں یوں نہیں فرمایا ولا تکونوا من الذین نسوا اللہ, بلکہ یوں فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا, کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. یوں نہیں فرمایا کہ ان میں سے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول, کیونکہ مسلمان کو خطاب ہے, کیونکہ آیت کے مخاطب مسلمان ہیں اور خدا کے بھولنے والے کافر ہیں. حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح خطاب کرنا گوارا بھی نہیں فرمایا, بلکہ یوں فرمایا ان کی طرح سے نہ ہو جانا, دیکھو ان لوگوں کے مشابہ نہ ہو جانا. اس میں جس قدر عنایت اور لطف ہے ظاہر ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو بھول جانا تو تمہاری محبت سے بھائی ہے. مسلمان کی محبت جو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے اس سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ اللہ کو بھول. کیوں؟ کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں, عاشق ہوتے ہیں. ایمان کا خاصہ ہے عشق, اللہ تعالیٰ کا عشق ایمان کا خاصہ. ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کا عشق ہے, محبت ہے. ایمان نہیں تو یہ چیز نہیں. تو خدا کو بھول جانا تو تمہاری محبت سے بعید بات, تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھ کو بھول کیسے سکتے ہو؟ ہاں بھولنے والوں کی طرح ہو جا سکتے. تو ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم ایسے بھی نہ ہونا, ان بھولنے والوں کی طرح بھی نہ ہو جانا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ, تم ان لوگوں کے مشابہ نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں. اور آیت کے مخاطب مسلمان, خدا کو بھولنے والا کافر ہے, اور مسلمان کافر نہیں ہو سکتا. اور یہ اس آیت میں خطاب مسلمانوں کو ہے. فرماتے ہیں کہ اس پر مجھے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی. مولانا فرماتے تھے کہ جو مسلمان ہو گیا وہ کافر کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ نعمت ہم لے کے بیٹھے کہ حق تعالیٰ نے ایمان جس کو دے دیا وہ اب ایمان حق تعالیٰ اسے لیتے نہیں, کیونکہ اتنی بڑی دولت حق تعالیٰ نے دی ہے تو حق تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ اس کو لے لیں گے, اسے لیتے نہیں. جو مسلمان ہو گیا وہ کافر کبھی نہیں ہو سکتا, اور یہ جو بعض مسلمان کافر ہو جاتے ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہ تھے, ان کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوا, اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہو اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو. آج کل تو اس کا بہت زیادہ نام تو سب کچھ ہے, اور تفسیر بھی ہے اور تقریر بھی ہے, اور مسلمانوں کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں, مقتدی دین بھی بنے ہوئے ہیں, اور گناہ کو حلال سمجھے بیٹھے. مخلوط نشستیں کرتے ہیں, شادیوں میں عورتوں کو جمع کرتے ہیں, نامحرم محرم کی تمیز نہیں کرتے, اور اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ گناہ کو حلال سمجھ, کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے, ایک نیا اسلام لے کے چلے آتے ہیں. تو ایسے لوگ نام کے تو ہوں گے مسلمان لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا. ایسے لوگ کسی وقت بے شک کافر ہو جائیں. زبانی دعوے سے دل میں ایمان کا ہونا لازم نہیں, تو ممکن ہے کہ ایک اسلام کا دعویٰ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان نہ ہو, بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ مرتد ہوتے ہیں وہ ان درناز بھی مسلمان نہیں تھے, اور ہم لوگوں کا ان کو مسلمان سمجھنا محض حسن ظن پر مبنی تھا کہ نیک گمان کی وجہ سے ہم نے ان کی حالت میں غور نہیں کیا. اگر دعوی اسلام کی حالت ہی میں ان کے اقوال اور افعال کو غور سے دیکھا جاتا تو ہم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا, اور وہ علامت یہی ہے کہ وہ گناہ کو حلال سمجھتے تھے اور استہزاء کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے ان شاعر اسلام کا جو کہ فرض و واجب ہے, پردے کا مذاق, برقع کا مذاق, داڑھی کا مذاق, اور اپنے کو حق بجانب سمجھتے تھے. تو ان کو تو ایمان تھا ہی نہیں, اس لیے ان کا کافر ہو جانا کوئی عجیب بات. جو کافر ہوتا ہے اس میں اولی سے کوئی بات کفر کی ہوتی ہے, جو تفتیش اور غور کے بعد ہم کو بھی معلوم ہو سکتی ہے مگر ہم غور نہیں کرتے, اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان کافر ہو گیا. ارے وہ مسلمان تھا کہاں؟ مسلمان ہوتا تو کافر ہوتا, مسلمان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا, کافر کیسے ہو جائے گا؟ وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو وہ کافر کیسے ہو جائے گا؟ وہ تھا ہی نہیں مسلمان, اس کے دل میں وہ محبت اللہ کی تھی نہیں, اس میں اسلام تھا ہی نہیں, مگر ہم کو اس کی اس بدحالی کا علم نہ تھا, ورنہ جو مسلمان ہوگا وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا. اسی لیے شیطان کے بارے میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, ارے وہ تو کافروں میں سے ہی تھا. تو فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کہ وہ پہلی سے کافروں میں سے تھا. سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کرتے وقت وہ کافر نہیں ہوا, جیسے بالغ کبھی نابالغ نہیں ہوتا, بالغ ہونے کے بعد کوئی نابالغ نہیں ہو سکتا. مگر یہ بھی خبر ہے کہ بالغ ہے کون؟ ہر زبان سے دعوی اسلام کرنے والا بالغ نہیں, بلکہ بالغ وہ ہے جس کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بجز مست عشق الہی کے تمام مخلوق گویا بچے ہیں, اطفال ہیں. بس بالغ وہی ہے جو ہوائے نفسانی سے چھوٹ گیا, یعنی جس نے اسلام کے بعد حکم الہی کے سامنے اپنی ہوا و ہوس کو فنا کر دی, وہ بالغ ہے, باقی سب نابالغ ہیں. بس جو شخص اسلام سے مرتد ہو کر اپنا نابالغ ہونا ظاہر کرتا ہے وہ ابھی تک بالغ ہوا ہی نہیں تھا, کیونکہ ایمان ایک عشق ہے, اور عشق اگر سچا ہو تو کبھی دل سے نہیں نکلتا, حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی نہیں نکلتا. جیسا کہ اگر کسی کو غیر اللہ سے محبت ہو جائے کسی مردار سے تو وہ بھی مر کر نہیں جاتی, مرتے وقت بھی اسی کا خیال رہتا ہے. اسی لیے اہل اللہ اپنے دل میں کسی جائز محبت کو بھی جمنے نہیں دیتے, کیونکہ مرنے کے وقت اس محبوب کا خیال آئے گا, ان کو غیرت آتی ہے کہ اس وقت جو ہے حق تعالیٰ کا خیال چھوڑ کر کسی اور کا خیال آئے. ان کا اصل مدعا یہی ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو اس وقت کسی کی محبت بجز خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ ہو. کوشش کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے, آدمی چاہے تو صحیح, ایک مرتبہ انسان چاہے تو صحیح کہ یا اللہ میرے دل میں اپنی وہ محبت ڈال دی. حضرت عمر بن الفارض ان کا جب انتقال ہونے لگا تو حق تعالیٰ کے حکم سے آٹھوں جنتیں ان کے سامنے کر دی گئی, انہوں نے منہ پھیر اور یہ شعر پڑھا کہ اگر آپ کے نزدیک میری محبت کی یہی قدر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے اپنے دن ہی ضائع کیے, ساری عمر یوں ہی برباد کی. بس اسی وقت حق تعالیٰ نے جنتیں چھپا دی اور حق تعالیٰ کی خاص تجلی ظاہر ہوئی اور اسی کے ساتھ جان نکل گئی. اور یہ حالت ہو گئی کہ اگر منکر نکیر آ کر مجھ سے سوال کریں کہو تمہارا رب کون ہے, جب ہم قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر آئیں گے اور کڑکتی ہوئی آواز میں سوال کریں گے من ربک, کہ تیرا رب کون ہے, اگر منکر نکیر آ کر مجھ سے سوال کرے کہ کہو تمہارا رب کون ہے، تو میں جواب دوں گا وہی ہے جو ہمارے دل دیوانہ کو لے گیا، یہ حال ہوگا. اور اگر ملک الموت میری جان لینے کو آ جائے تو جب تک حق تعالیٰ کو دیکھ نہ لوں جان نکلنے نہ دوں گا. واقعی عمر بن الفارض رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کر کے دکھلا دیا کہ بدون تجلی الہی کے جان ہی نہ دی. جب ان حضرات کو جنت پر بھی توجہ نہیں ہوتی حق تعالیٰ کے سامنے، کہ حق تعالیٰ سے ایسی محبت و عشق ہے کہ اس کے سامنے جنت بھی ثانوی چیز ہے، تو دوسروں کی طرف تو کیا التفات ہوگا. مگر یہ تو صاحب حال تھے، ان کو جنت سے منہ پھیرنے کا حق تھا. ہم کو اس حال کے بغیر ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. وہ حال کہاں ہے ہم کو؟ تو اگر وہاں دنیا کی روٹی بھی مل جائے تو غنیمت ہے. بعض لوگ اکثر ڈنگے مارا کرتے ہیں کہ ارے میاں ہم کو جنت کی کیا پرواہ، ہم کو حوروں کی کیا پرواہ، یہ نہایت سخت بات ہے، ہر شخص کا منہ اس کے قابل نہیں. ناز کے لیے گلاب جیسے چہرے کی ضرورت ہے. جب تم ایسا چہرہ نہیں رکھتے تو اس بدخوئی کے پاس مت جاؤ، بدصورت کو ناز کرنا برا ہے. ہم لوگ اہل نیاز ہیں، ہم کو ناز نہ چاہیے بلکہ اپنی محتاجی ظاہر کرنا چاہیے. خیر وہ تو صاحب حال تھے، مگر ہے بات یہی کہ محبت مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی دل سے نکلتی نہیں. اسی لیے اہل اللہ جائز محبت سے بھی بچتے ہیں. ہم اگر ایسا نہ کر سکیں تو کم از کم حرام محبت سے تو بچنا چاہیے. اس واقعے سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ حق تعالیٰ کے چاہنے والوں کی یہ حالت ہوا کرتی ہے کہ وہ مرتے وقت بجز جمال محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے جمال کے اور کسی خیال میں نہیں ہوتے. واقعی جینا اور مرنا انہی کا کام ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ والے مرتے وقت سوائے جمال محبوب کے اور کسی خیال میں نہیں ہوتے. واقعی جینا اور مرنا انہی کا کام ہے. اگر ہم بھی ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دولت ہم کو بھی حاصل ہو جائے. اس وقت کوئی ناجائز محبت دل میں نہ ہوگی. اس کا طریقہ یہی ہے کہ زندگی میں حرام محبت سے بچو. اگر زندگی میں اس میں کوئی مبتلا ہو گیا تو مرتے وقت بھی وہ ساتھ رہے گی. غرض عشق خواہ حلال ہو یا حرام دل سے کبھی نہیں نکل سکتا. اسی لیے ہرقل نے کہا تھا کہ ایمان دل میں رچ جانے کے بعد نکلا نہیں کرتا، کیونکہ ایمان نام ہے عشق خداوندی کا. چنانچہ کلام پاک کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومن اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہیں، سختر ہیں. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، کہ دیکھو ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا جو خدا کو بھول ہو گئے. مسلمان کبھی خدا کو دل سے نہیں بھلا سکتے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فرمایا کہ ان کی تشبیہ بھی نہ ہو، ان کے سے مشابہت بھی نہ ہو جائے، بھولنے والوں کی طرح نہ ہو جانا. اور آگے ارشاد ہے فانساہم انفسہم، کہ جب وہ خدا کو بھول گئے تو خدا تعالیٰ نے ان کے نفسوں کو بھی ان سے بھلا دیا. اور حق تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہم انسان کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو جو شخص جان سے زیادہ قریب کو بھول جائے یعنی اللہ تعالیٰ کو، تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے کو یاد رکھ سکے. حقیقت میں خدا کو بھولنے والا اپنے آپ کو ہی بھولا ہوا ہے. ہاں خدا کی یاد میں اتنا مستغرق ہو جائے کہ اپنے کو بھول جائے، نہ یہ کہ خدا کو بھلا کر اپنے آپ کو بھولے. یاد مطلوب وہ ہے جو مطلوب ہے یاد اللہ تعالیٰ کے، جس کو ذکر اللہ کہتے ہیں، وہ ہے جو نافع ہو اور جو محبت کے ساتھ ہو. چنانچہ یہی محاورہ بھی ہے کہ دوستوں سے کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو یاد رکھنا، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ محبت کے ساتھ یاد رکھنا. یہ کسی کا مطلب نہیں ہوتا کہ بس جس طرح سے بھی ہو یاد رکھنا، خواہ روزانہ دو چار لپڑ ہی لگا دیا کرنا اور وہ پھر کہے کہ میں تو تم کو یاد کرتا ہوں، تم کو کہ یہ یاد نہیں ہے. یاد تو اسی کو کہتے ہیں جو محبت کے ساتھ. دشمن اور ضرر رسانی کی یاد کو یاد نہیں کہا کرتے. اب سمجھ لیجئے کہ جس وقت کسی نے اپنے خدا کو بھلا دیا یعنی اس کے احکام کو بھلا دیا، نافرمانی کی، تو اس کے تمام مصلحتوں کو فوت کر دیا. اب اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ میرے نفس کی فلاح کا طریقہ کیا ہے، نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے. غلط جو شخص خدا تعالیٰ کو بھولے گا وہ اپنے کو بھی ضرور بھول جائے گا. آگے فرماتے ہیں تعالیٰ کہ اولئک هم الفاسقون. اصل جو مضمون ہے جو بیان کرنا ہے کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ جو بیان فرما رہے وہ اس پہ ہے اولئک هم الفاسقون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو حکم سے نکل جانے والے ہیں، فاسق ہیں. یہ جو ہوا ہے اولئک سے مراد یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کو بھولنے پر فسق کو مرتب کر لیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فسق پیدا ہوتا ہے اس سے, گویا یہ فرمایا. تو یہ سبب ہوا فسق کا, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اور گناہ کا جو سبب ہوا وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنا ہوا. یہ ہے یہ استنباط جو حق حکیم الامت نے فرمایا کہ گناہ کا سبب اللہ تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے کہ تم مجھ کو بھول جاتے ہو, اور حکم سے نکل جانا یہی حقیقت ہے معصیت کی جس میں ہم مبتلا ہیں. تو الحمدللہ آیت سے صاف طور پر ہمارے مرض کی تشخیص ہو گئی اور اس کے سبب کی تشخیص ہو گئی, اور معلوم ہو گیا کہ ہماری بدحالی کا سبب یہ ہے یعنی گناہ, بدحالی یعنی گناہ, گناہ کا سبب یہ ہے کہ ہم خدا کو بھول گئے. حاصل یہ ہوا کہ معصیت کا علاج, گناہ کا علاج خدا کا ذکر ہے. یہ سمجھ لیجیے, جہاں جہاں معصیت ہے اس کی وجہ یہ ہے, جہاں جہاں گناہ ہے غصہ کر لیا, کیا وجہ ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. غصہ کرنے والا اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھ سکتا, نہ محرم کو دیکھ رہا ہے تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ یاد ہوں گے اس کو؟ نہ محرم کو, مخلوط نشستیں ہو رہی ہیں اس میں بیٹھا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ یاد رہے. اب بات یہ رہی کہ یاد کرے کیسے اللہ تعالیٰ, کیا طریقہ ہے؟ فرمایا یاد کرنے کی یہ بھی ایک عجیب مضمون ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد تین وجہ سے ہوتی ہے, تین وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے یاد محبت سے, اور ایک ہوتی ہے خوف سے. اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یاد کرتا ہے, یعنی ڈر کے مارے اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم کرتا ہے. یاد تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو معلوم کر کے اس پہ عمل کرا دے. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے, یہ کوئی یاد نہیں ہے کہ زبان پر تو اللہ اللہ ہے اور سارے گناہ بھی کیے چلے جائیں. ایک یاد محبت سے, ایک یاد خوف سے, اور ایک اور یاد ہوتی ہے حیا سے. حیا سے بھی یاد کرتا ہے. حیا کی یاد یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کو بھول جانا حیا کے خلاف. جو آدمی حیا والا ہوگا وہ اس شخص کو یاد رکھے گا جس نے اس کے اوپر احسان کیا. تو اللہ تعالیٰ کے تو پتہ نہیں کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر. تو اس طرح سے محبت یا یاد کی, اللہ تعالیٰ کی یاد تین وجہ سے ہوئی. نمبر ایک محبت کی وجہ سے ہوتی ہے, اور نمبر دو خوف کی وجہ سے ہوتی ہے, اور پھر حیا کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس میں بھی پھر مزید چند قسمیں ہیں کہ محبت ذات سے ہے یا ثواب سے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ محبت تو ہے لیکن محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اور ایک محبت ہمیں اس ثواب سے ہے جو ہمیں ملے گا, اور ایک ہے خوف. خوف بھی یہی ہے کہ خوف ذات سے ہے اللہ تعالیٰ کی, یا اس عقاب سے ہے جو گناہ ہے. اور حیا یہ بھی ذات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خود حیا آتی, یا محسن کے احسان سے ہے. اب اس میں لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں, مزاح مختلف ہیں. بعض تو وہ ہیں جن پر محبت ذات غالب ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت غالب ہوتی ہے, تو ان کے لیے صرف ذات حق کا عشق ان کے لیے ذکر کا سبب بن جاتا ہے. وہ نہ جنت کے لیے ذکر کرتے ہیں نہ دوزخ سے بچنے کے لیے, بلکہ محض رضا محبوب کے لیے ذکر کرتے ہیں. یہ تو خاص عارفین کی حالت ہے. اور بعض وہ ہیں جن کو ذکر کا ولولہ اسی سے اٹھتا ہے کہ ہم کو اس عمل سے جنت ملے گی, ان کے ذکر کا منشا ثواب. گو اس کا بھی کوئی مذائقہ نہیں. اگر کوئی شخص محض ثواب کی نیت سے محض اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا کہ ثواب ملے, اس میں کوئی حرج نہیں, بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسی نیت سے ذکر کرتا رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہو جائے گی. پھر اس کو بھی وہی حال اس کا بھی ہو جائے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا, رضائے محبوب کے سوا کچھ مطلوب نہ رہے گا. بس یہ حالت بھی اچھی ہے, بری نہیں. اور جب حق تعالیٰ نے خود ہی جنت کی رغبت دلائی ہے, چنانچہ ارشاد ہے کہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں, جنت کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں اس کو چاہیے کہ رغبت کرنے والے رغبت کریں اس چیز میں, جنت میں. تو جب اللہ تعالیٰ ہی رغبت دلا رہے ہیں کہ دیکھو جنت کی رغبت ہونی چاہیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ذکر اس نیت سے اللہ تعالیٰ کا کرے کہ اس سے جنت مل جائے گی. بس ہرچند کے رضائے محبوب کے لیے ذکر کرنا اعلیٰ مقام ہے, ارفع مقام ہے, مگر طلب جنت کے لیے ذکر کرنا بھی رفیع حالت ہے. یہ بھی کوئی کم حالت نہیں ہے, یہ گھٹیا اور ادنا حالت نہیں ہے, خوب سمجھ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں, اور وہ چیز مانگتا ہوں جو جنت سے نزدیک کرنے والی ہو قول اور عمل سے. اس سے تو یہ پتہ چلا کہ جنت کی رغبت سے عمل کرنا رفیع حالت ہے. اور اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جنت کی طلب کیوں فرمائی. فرمایا کہ اس لیے فرمائی ہے کہ عاشق کو محبوب کی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت مانگنا اس وجہ سے ہے کہ حق تعالیٰ کی چیزوں سے بھی محبت ہے. حق تعالیٰ نے جنت بنائی اس سے بھی محبت ہے. ہمارا مانگنا تو اس لیے ہے کہ ہمیں جنت ملے گی تو ہمیں آرام ملے گا, مزے ہوں گے. غرض ہم کو اپنے نفس کا مزہ مطلوب ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت مانگنا اس بنا پر تھا کہ وہ خدا کی چیز ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کے مانگنے کا امر فرمایا ہے. جب محبوب خود یہ چاہے کہ مجھ سے میری چیزیں بھی مانگو تو اس وقت مانگنا ہی موجب رضا ہے, اس وقت استغنا مناسب نہیں. اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال اس بنا پر بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو وہی ہوگا, جنتیوں کو ایک ایسی نعمت عطا ہوگی جو جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, وہ جنت میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور ایک بات اس سے بھی باریک ہے, وہ یہ کہ بعض دفعہ جنت کی طلب اس نیت سے بھی نہیں ہوتی کہ وہاں محبوب کا دیدار ہوگا, بلکہ یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ہماری یہ شان تو کہاں جو دیدار کی تمنا کریں, اگر اس جگہ ہی کو دیکھ لیں جہاں دیدار ہوتا ہے تو بھی بڑی قسمت ہے کہ فلاں بزرگ تھے بھائی, اب وہ تو ہماری کہاں یہ قسمت, چلو ان کی وہ جگہ ہی دیکھ لیں. جیسے وہ ان کا قصہ ہے, غالباً مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا قصہ ہے. کسی نے ان کو خبر دی کہ حضرت ہندوستان میں ایک شخص ہے, وہ حج کو جا رہا ہے پیدل, اور اس کا حال یہ ہے کہ ہر تھوڑی دور چلتا ہے, وہاں پہ دو رکعت نفل پڑتا ہے, پھر آگے چلتا ہے, پھر دو رکعت نفل پڑتا ہے, پھر آگے. بھائی اتنا بڑا بزرگ ہے, ہم بھی زیارت کریں. تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ہے, تو وہاں پہنچے وہ سفر کر اس کو اس سے ملنے کے لیے. تو وہ پتا چلا کہ وہ تو آگے چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے, اب وہ تو چلے گئے, ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی, تو مجھے وہ جگہ دکھا دو جہاں انہوں نے نماز پڑھی. ان کی زیارت نہ ہو, ان کی جگہ کی ہی زیارت ہو جائے. تو لوگ لے گئے وہاں پہ, وہاں ریت تھی, اور ریت پر جو نماز انہوں نے پڑھی تھی اس کا نشان بنا ہوا تھا. اس نشان میں سجدے کا نشان تھا, گھٹنے یہاں ہے, ہاتھ یہاں ہے, انگلیاں یہاں ہیں, سر یہاں رکھا ہے, ناک یہاں رکھی نظر آ رہا تھا. اب سنت یہ ہے کہ انگلیاں بند ہوں سجدے میں اور قبلہ رو, اور پیر کی انگلیاں بھی قبلہ رو, اور ران گھٹنے سے لے کر اوپر تک کا حصہ بالکل سیدھا ہو. جو انگلیاں ہوں وہ یوں رکھی ہوئی ہوں کہ اگر یہ انگوٹھوں کے درمیان لائن کھینچی جائے, دونوں انگوٹھوں کے درمیان, تو ناک وہاں آ جائے. تو انہوں نے سجدے کا جو نشان دیکھا تو وہ دیکھ کر فرمایا کہ بھائی ہوں گے بہت بڑے بزرگ, لیکن ہمارے کام کے نہیں, کیونکہ ان کا سجدہ سنت کے خلاف. دیکھیے یہ اتباع اس کی کرو جو متبع سنت ہو. حالانکہ اتنے بڑے بزرگ تھے, لیکن آج کل تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ ائمہ مساجد ہیں, بزرگ ہیں, لیکن جب ان کی نماز دیکھتے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ قدموں کے درمیان جو سنت ہے, چار انگل کا فاصلہ, یہ حلق سے اترتا کیوں نہیں, کیا اس میں کوئی اختلاف ہے, ایک سنت کو تم قبول کیوں نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے, حدیث شریف سے ہی نکالی گئی یہ سنت. چنانچہ ہم نے جو پرانے علماء کی کتابیں دیکھی, اور اس وقت ایک کتاب اور سکی ہے, چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ سنت پہ بھی عمل نہیں کرتے ہمارے اچھے اچھے جو مقتدائے دین ہیں آج کل, کس کی اتباع کریں, کہاں جائیں, کھلی ہوئی سنتوں کے خلاف کرتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دیا, ایک نماز ایسی چیز جس کو سنت کے مطابق کر لینا چاہیے, نہ ان کا سجدہ سنت کے مطابق, نہ ان کا کھڑا ہونا سنت کے مطابق, نہ ان کی تکبیر تحریمہ سنت کے مطابق. لیکن جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو, عبادت کے لیے, تو اس وقت سنتوں کو کیوں چھوڑتے ہو؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اور یہی احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ, دونوں کے قول کہ بلا عذر عبادات میں سنتوں کو چھوڑ دینا یا تو حماقت جلی ہے, کھلی ہوئی حماقت ہے, میں عبادت کر رہا ہوں اس میں بھی سنت کو چھوڑ دیتا ہے, یا کفر خفی, چھپا ہوا کفر ہے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دل میں نہیں ہو سکتی. تو علل اعلان سنتوں کو چھوڑتے ہیں, اور بغیر نماز پڑھانے والوں تک کا یہ حال ہے. اب تو دیدہ دلیری یہ ہے کہ سنت تو کیا, داڑھی مڈی ہوئی ہے, ٹخنے سے نیچے پیجامہ جا رہا ہے, اور اتنی دلیری ہے کہ جب نماز پڑھانے کا وقت آتا آگے بڑھ کے خود کھڑے ہو جاتے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تم ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. سخت وہی رہے اس کے اوپر کے ٹکنے کے نیچے پیجامہ جائے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک مٹھی داڑھی کو ضروری نہیں سمجھتا, تو عقائد ہی خراب ہو گئے, کبھی گناہگار تو سمجھتا ہوتا. تو یہ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چلو وہ بزرگ جو ہیں وہ تو چلے گئے, لیکن کم سے کم ان کی جگہ ہی دیکھ لیں, کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی جگہ ہی دیکھنے کو دل چاہتا ہے. بھائی محبت عجیب چیز, یہاں جو ہے اصلاح تو ساری محبت سے ہوتی ہے, محبت ہی اصل کام ہے. بعض دفعہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری یہ شان تو کہاں جو دیدار کی تمنا کریں, ہم اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کریں. تو اگر ہم اس جگہ ہی کو دیکھ لیں جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس لیے جنت کی تمنا تو بڑی ہماری خوش قسمتی ہوگی. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حکیم الامت فرما رہے ہیں, کہ وہ لوگ بڑے حوصلے کے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں. ارے ہم تو اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ہمیں گنبد خضرا ہی نظر آ جائے, سب گنبد کے بھی ہم دیکھنے کے ہم اپنے کو اہل نہیں سمجھتے. اگر محبوب نہ ملے تو اس کا اقبال ہی کافی ہے, اگر بال بھی نہ ملے تو خوشبو ہی بہت ہے. تو بعض دفعہ غلبہ تواضع طلب جنت کا منشا ہوتا ہے کہ عاشق اپنے کو وصال محبوب کے قابل نہیں سمجھتا, اس لیے تمنا کرتا ہے کہ میں اس کو دیکھنے کے تو لائق نہیں, کاش اس کے شہری میں چلا جاؤں. اصل میں ندامت جو ہے نا یہی اصل ہے. جب تک ندامت وہ پیدا نہیں ہوگی کہ اپنی ساری زندگی کے اعمال کو دیکھ کر شرم سے کٹ جانے کی تمنا ہوگی تب تک اس کی اصلاح نہیں. اچھی طرح سمجھ لیجیے, عورتیں ہوں یا مرد, شرم آنی چاہیے اپنی زندگی کے اعمال. ٹھیک ہے, یہ بڑی بڑی چیزیں کر بیٹھے ہیں, صبح شام غصہ کرتے ہیں, نمازیں قضا ہو رہی ہیں, شرمندگی نہیں, ندامت نہیں ہے. کہاں گئی وہ ندامت؟ یہاں اہل اللہ جو ہیں وہ سب ناتی, جتنے اہل اللہ ہیں سب ناتی. کلام پاک میں ہے جو یہ اہل اللہ ہوتے ہیں کہ تہجد میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں, تہجد میں اٹھ کر استغفار, گرگرا رہے ہیں, رو رہے ہیں, یا اللہ معاف کر. دوسروں کو مورد الزام ہے, عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. تو عورتیں سارا الزام شوہروں پہ ڈال دیتی ہیں. آج کل تو کئی عورتیں لکھ رہی ہیں, لکھتی ہیں جہاں انہوں نے لکھا کہ شوہر کی کوئی بات لکھتے ہیں, شوہر نے ایسا کیا, شوہر نے فلاں کیا, تو میں ان کو لکھ دیتا ہوں کہ اپنے کو بھنگن اور چمارن سے بدتر سمجھو اور اپنے کو شوہر کی کنیز اور باندھی سمجھو اور سوچو. سوچنے سے تو علاج ہوتا ہے. اگر شوہر کو غصہ آیا تو تم نے ایسی حرکت کی کیوں کہ غصہ آیا؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ غلطی چاہے کسی کی ہو, شوہر کی ہو یا بیوی کی, بیوی کو ہی معافی مانگنی چاہیے. اور شوہروں کا دماغ بھی ایسے ذرا خیال نہیں کرتے, غصہ کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ غصے سے عورتوں کا دل بہت برا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ تواضع کا غلبہ جنت کی طلب کا منشا ہو جاتا ہے کہ عاشق اپنے کو وصال محبوب کے قابل نہیں سمجھتا, اس لیے تمنا کرتا ہے کہ میں تو اس کو دیکھنے کے لائق نہیں, کاش اس کے شہر کو ہی دیکھ لوں. اپنے کو وہ شخص محتاج ظاہر کرتا ہے, افتقار فقیر بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کا محتاج تو کیوں نہ ہوں گا, میں تو جنت تک کا بھی محتاج ہوں. اس نے بطور اظہار احتیاج کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جنت دے دے, یا اللہ جنت دے. یہ محتاجی کی دعا ہے. ہم سے جہنم کی برداشت نہیں ہوگی, یا اللہ جنت دے. تو محبت کی تین قسمیں ہوئی. نمبر ایک, خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے, خود جنت سے محبت ہو, اور دوسرا عذاب کا خوف. دونوں راستے ٹھیک ہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے عذاب و عقاب سے بندوں کو ڈرایا ہے. اور ایک تیسری قسم ہے حیا کی وجہ, ان کو اپنے خالق محبوب کی یاد سے غافل ہوتے ہوئے شرم و حیا آتی. ان کے لیے خوف یا محبت ان کے لیے ذکر و طاعت کا قوی سبب نہیں بنتا. یعنی یہ غلبہ اس وجہ سے نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی یاد اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوتا, ولولہ نہیں اٹھتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے یا اللہ تعالیٰ کے خوف کا تقاضا ہے, بلکہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ بڑی بے حیائی کی بات ہے میں اپنے محسن کو یاد نہ کروں, اپنے محبوب کو یاد نہ کروں. وہ حیا کی وجہ سے سب کچھ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حضرات خوف و محبت سے خالی ہوتے ہیں, یہ نہیں, بلکہ ان کا غلبہ نہیں ہوتا اور غلبہ ان کو حیا کا ہو جاتا ہے. باقی خوف اور محبت اور حیا, ان تینوں چیزوں سے کوئی بھی مسلمان خالی نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہر مسلمان میں ان تینوں باتوں کا موجود ہے. ہاں, کسی پر غلبہ خوف کا ہوتا ہے اور کسی پر محبت کا اور کسی پر حیا کا. اور جس صفت کا جس میں غلبہ ہے وہی اس کے لیے اعمال کا تقاضا پیدا کر دیتا. کسی میں حیا غالب ہے تو یہی حیا اس کے لیے ذکر اللہ کا باعث ہو جاتی ہے. یہ راستہ بھی ٹھیک ہے, یہ سرکاری تقسیم ہے. بندگی کے معنی یہ ہے کہ اس پر راضی رہے اور اس کے خلاف کی تمنا نہ کرے. بس اے سالکین, جب تم کو معلوم ہو گیا کہ ذکر کی اتنی صورتیں ہیں اور یہ سب وصول المقصود کے لیے کافی ہیں, تو ذکر و شغل کر کے اس کی تمنا نہ کیا کرو کہ کاش ہم کو خوف حاصل ہو جاتا, اور جب عرصہ تک ذکر کر کے وہ حاصل نہ ہوا تو افسوس کرنے لگے کہ ہائے ہم پر خوف غالب کیوں نہیں ہوتا. صاحب, تم کو کیا خبر ہے کہ تمہارے خوف کا راستہ مناسب ہے, تمہارے لیے خوف کا راستہ مناسب ہے یا محبت کا راستہ مناسب ہے یا حیا کا راستہ مناسب ہے؟ یہ تو سرکاری تقسیم ہے. جس کے مناسب جو راستہ معلوم ہوا اسی کے اسباب اس میں پیدا کر دیے, وہ کسی کو ہنسا ہنسا کر پہنچا دیتے ہیں اور کسی کو رلا کر. اب تعالیٰ کی مرضی ہے, اور کسی کو نہ ہنساتے ہیں نہ رلاتے ہیں, اس کو حیرت اور پریشانی میں رکھ کر پہنچا دیتے ہیں. خوب کہا ہے, بگوش گل چه سخن گفتا کے خندان سے. گل سے کیا کہہ دیا, پھول سے کیا کہہ دیا کہ وہ خندہ ہو رہا ہے, کھل گیا, اور بلبل سے کیا فرما دیا کہ وہ رو رہا ہے. حق تعالیٰ کی مرضی. چنانچہ جنہوں نے اس راز کو سمجھ لیا وہ ہر حال میں راضی رہتے ہیں. اگر ان پر محبت کا غلبہ ہے تو وہ غلبہ خوف کے طالب نہیں ہوتے, اگر خوف کا غلبہ ہے تو وہ غلبہ محبت کے طالب نہیں ہوتے. یہ بات ذاکرین کے کام کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے, ان کو بڑی لالچیں ہوتی ہیں کہ فلاں فلاں حالت اور کیفیت اور مقامات پیدا ہو جائیں. یاد رکھو یہ خلاف ابدیت ہے, تم بس اللہ کے ذکر میں لگے رہو. بعض ذاکر اس کی شکایت کرتے ہیں کہ مزہ نہیں آتا ذکر میں, یہ ساری عمر نفس کے مزے ہی میں پڑے رہیں گے. ارے تم محبوب کی طرف کب متوجہ ہو گئے, تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. یاد رکھو عاشق کا مذہب یہ ہونا چاہیے کہ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ روشن ہوتا ہے تو سوائے محبوب کے سب کو فنا کر دیتا ہے. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب اللہ تعالیٰ کے سوا سب کی نفی ہو گئی. بس اب نہ کسی خاص کیفیت کے طالب بنو, نہ کسی خاص مقام کے, بلکہ خدا کے طالب بنو. اگر کچھ بھی نہ ملے تب بھی راضی رہو. ہم نے مانا کہ تمہاری مراد بہت اچھی ہے کہ میرے اندر محبت کا غلبہ ہو جائے, خوف کا غلبہ ہو جائے, فلاں حالت ہو جائے, فلاں کیفیت ہو جائے, مگر یہ تو سوچو کہ اگر دلبر کی مراد یہی ہے کہ تم نہ مراد رہو تو کیا اس کی مراد تمہاری مراد سے افضل نہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہی ہے کہ تم اس حال میں رہو, تو یہی بہتر ہے. اور جب وہ مل گئے تو پھر سب کچھ مل گیا. بس بندے کا کام یہ ہے کہ خدا کی یاد میں لگے اور ذکر و فکر ہی کو مقصود سمجھے, اور کسی کیفیت پر نظر نہ رکھے, کیونکہ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں اور ذکر ان سب کو عام. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ حق تعالیٰ نے کلام پاک میں اور حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا مطلقاً حکم فرمایا, اور ذکر کا حکم اس کثرت سے ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں. ذکر میں کوئی حد نہیں ہے, بلا حد ذکر, اور صحابہ مختلف طریقوں سے ذکر کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا کوئی طریقہ معین نہیں کیا, اس لیے کسی بھی طریقے سے ذکر کریں. یہ بیان کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو گئی کہ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا, حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سے خط میں پوچھا کہ حضرت یہ جو دوازد تسبیح ہے یہ سنت تو ہے نہیں, دوازد تسبیح کا ذکر ہے, دوازد تسبیح ایک ذکر ہے جس میں بہت جلد ہو جاتی ہے, ذرا سی ہے لیکن ہے عجیب. دوازد تسبیح میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 200 بار, پھر اس کے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 400 بار, اللہ 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 600 بار, پھر اللہ 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 100 بار, یہ ہو گئی 13, لیکن مشہور ہیں 12 تسبیح سے, تواضع تسبیح ہمارے بزرگوں نے کی, اور اکثر علماء کو بتائی جاتی ہے. اور میری سمجھ میں آتا تھا کہ اس لیے بتائی جاتی تھی کہ علماء حضرات ہیں, یہ علم وغیرہ کا ان کو ناز ہوتا ہے, ان کا ناز ٹوٹ جائے, یہ ہیں تو بڑے بڑے عالم لیکن دیکھیں بیٹھے ہوئے الا اللہ الا اللہ بچوں کی طرح سے کر رہے ہیں. واقعی فنائیت تو ہے اس کے اندر. میں نے حضرت سے کہا, حضرت اس کے اندر چونکہ یہ سنت نہیں ہے اس لیے شبہ ہو جاتا ہے, اس سے قرب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, جو غیر مسنون ذکر سے قرب بھی ہوگا کہ, میں اس کو علاج سمجھتا ہوں. میں نے لکھا تھا یہ شکل ذکر ہے, تو حضرت نے ایک عجیب بات جواب میں فرمائی. حضرت نے لکھا کہ ذکر ہو یا شکل ذکر, جس طرح سے یہ ممکن نہیں کہ دن ہو تو روشنی نہ ہو, اس طرح سے یہ ممکن نہیں کہ ذکر ہو تو اللہ کا قرب نہ ہو. یہ خیال ہے دماغ سے نکلا, ضرور قرب ہوتا ہے ذکر میں, تو اللہ کی یاد ہے, ضرور قرب ہوتا ہے جب ہم. اور یہ جو طریقہ ذکر کا نکالا گیا ہے وہ اس لیے نکالا گیا ہے کہ دھیان رہے, اور دھیان ہی اصل ذکر ہے, تو قرب تو ہوگا. تو بڑی تسلی کی بات ہے کہ ذکر ہو یا شکل ذکر, یہ تو ایسی چیز ہے جیسے دن نکل آیا. تو ذکر کی چونکہ شکل کوئی متعین نہیں, کہ جو جس طرح سے ذکر کرے قرب ہوگا. ذکر کی خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کا قرب. بس بندے کا کام یہ ہے کہ خدا کی یاد میں لگے اور ذکر و فکر ہی کو مقصود سمجھے, اور کسی کیفیت پر نظر نہ رکھے, کیونکہ میں نے بتلا دیا کہ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں اور ذکر ان سب کو عام ہے. اب میں گناہوں سے بچنے کی ایک بہت آسان تدبیر بتلاتا ہوں جس پر ہر شخص کو عمل کرنا آسان ہو, کہ الدین یسر ان الدین یسر, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بے شک دین آسان ہے. اب گناہ کا چھوڑنا کیا آسان نہیں ہوگا؟ حق تعالیٰ نے اس آیت میں گناہ کے چھوڑنے کی تدبیر بتائی, وہی بتا رہے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, کہ میں ایک آسان تدبیر بتاتا ہوں جس پر ہر شخص کو عمل کرنا آسان ہو. وہ یہ ہے کہ گناہ تو خیر ہم سے بہت ہوتے ہی ہیں, اور سب کا دفتن چھوٹ جانا ہر شخص سے آسان بھی نہیں,
غصہ, ایک آدمی غصہ کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, نامحرموں کو دیکھتے, یہ تو گناہ ہے. راج الوقت موسیقی سنتا ہے, نہیں کیا کرتا ہے, بتاتے بھی نہیں. جب تک تم کسی اللہ والے کو اپنے مرض کا نہیں بتاؤ گے. شروع کا ہی زمانہ تھا ہمارا, حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب بزرگوں میں تھے ہمارے, میں مکہ مکرمہ پہنچا, میں نے کہا حضرت سے ملا جا کر, وہاں مطلب یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی, باتیں ہوئی, میں نے کہا حضرت فلاں ایک چیز تھی جو کہ غلط تھی میری, میں نے اس کا یوں علاج کیا. فوراً فرمایا کہ یہ علاج وقتی ہے, جب تک اپنے شیخ کو لکھ کر علاج نہیں کراؤ گے ایک عرصے تک وجہ سے, اس وقت تک علاج پھر لوٹ ہے, پھر لوٹ ہے. اور گناہ تو خیر ہم سے بہت ہوتے ہیں, اور سب کا دفتن چھوٹ جانا ہر شخص کے لیے آسان بھی نہیں, مگر تم یہ کیا کرو, عمل کی بات ہے بھائی, بتانے والا تو بتا دے گا. مگر تم یہ کیا کرو کہ ایک وقت تنہائی کا مقرر کر لو, اور اس میں خدا کی یاد کیا کرو, مگر یاد ایسی ہو کہ زبان اور دل دونوں شریک ہوں, ورنہ وہ حالت ہوگی کہ سبحا بر کف, توبہ بر لب, دل پر ذوق گناہ, ہاتھ میں تسبیح ہے, توبہ لب پر ہے, اور دل پر ذوق گناہ, دل میں گناہ بھرا ہوا ہے. ما سیترا خندمی آید بر استغفار ما, ارے گناہ تیرے استغفار پر ہنس رہا ہے, گناہ بھی تیرے استغفار پہ ہنستا ہے. تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور غصہ بھی کر رہے ہیں, کھول رہے ہیں, جیسے ناگوار بات گزری, تسبیح رکھی اور غصہ شروع کر دی. یہ ہے سبحا بر کف, توبہ بر لب, دل پر ذوق گناہ, ما سیت را خندمی آید بر استغفار ما, ارے گناہ بھی ہمارے استغفار پہ ہنستا ہے. کس قسم کا ذکر ہے؟ اور ایسی زبانی یاد جلدی مؤثر نہیں ہوتی, یاد خدا جلدی رنگ لاتی ہے, وہ جو دل اور زبان دونوں سے ہو. تو صاحب میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ دن بھر کوئی گناہ نہ کرو, میں کہتا ہوں کہ اگر تم سے گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو خدا کے لیے اتنا کرو کہ ایک وقت گھنٹہ آدھ گھنٹہ خدا کے واسطے مقرر کر لو, کہ لیکن جب اللہ کا نام لینے بیٹھو تو قصدن دل میں غیر کا خیال نہ لاؤ, اور جو از خود آ جائے تو اس کو آنے دو, وہ تم کو کوئی نقصان نہیں دے گا. اب یہاں بھی آپ کو شک پیدا ہو جائے گا کہ بھیا یہ تو انہوں نے کہا کہ گھنٹہ ایک گھنٹہ مقرر کر لو اور بیٹھ کے ذکر اللہ کیا کرو, یہی کہہ رہے نا. اگر دل کو بھی ملا لو گے اور دھیان سے کرو گے, پتہ نہیں کتنی گناہ چھوٹ جائیں گے. اب آپ کہیں گے کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ ثابت ہے حدیث سے. کیوں ثابت ہے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ دیکھو نماز فجر کے بعد اشراق تک جو بیٹھ کر ذکر اللہ کرتا رہے اس کو 1000 عمرے کا ثواب ملے گا. ترغیب دلائی کہ نہیں دلائی ہے کہ تنہا بیٹھ جاؤ اور اللہ کے ذکر میں کرو, کوئی دنیا کی بات نہ ہو. اسی طرح سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی مسجد میں بیٹھ جائے اس کی بڑی فضیلت آئی, ذکر اللہ نہیں, ذکر اللہ کی شرط لگی ہوئی ہے. یہی تو ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹھ کر ذکر اللہ کرنا, یہ تو مطلوب ہے, مسنون ہے. اب انہوں نے کہا صوفیوں کی, کہہ دیا صوفیوں کی, یہ صوفیوں کی نہیں ہے, سب مسنون ہے. ہمارے اہل اللہ نے سب مسنون اعمال بتلائے. بس اگر مساوس اس دوران آئیں گے از خود تو تم کو مضر نہیں ہوں گے, بس تم اپنی طرف سے اس کی کوشش کرو کہ حق تعالیٰ کی یاد دل میں رہے. صاحبو ایک گھنٹہ تو ایسا نکال لو جس میں تم اس طرح خدا کو یاد کیا کرو. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کی تسبیح بتائیے, مجھے کچھ بتائیے, بتا دیا, بتاتے بہت کم بتاتے ہیں, تو بھی کہتے ہیں کہ 300 بھی ہم سے نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ 225,000 کرتے تھے, 24,000 بار بازوں کا معمول رہا ہے, اور یہاں 300 میں جان نکل جاتی ہے. بیٹھو تو صحیح, اللہ کا نام تو لو ایک دیر, کچھ دیر تک کہاں لیتے ہو؟ خالی اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے کہ ہم فلاں کے مرید ہیں, فلاں بزرگ سے تعلق ہے, اور کرنا کرانا کچھ بھی نہ, اپنی اصلاح کرتے ہو نہ جو اصلاح کے طریقے بتائے جائیں ان پہ عمل کرتے ہو. غصہ کرنے کے ماہر, غیبت کرنے کے ماہر, فضول باتیں کرنے کے ماہر, لایانی کلام میں, لایانی واقعات میں توجہ دے رہے ہیں, دلچسپی دے رہے ہیں, لے رہے ہیں. صاحبو ایک گھنٹہ تم ایسا نکالو تو جس میں اس طرح خدا کو یاد کیا کرو. بس ایک گھنٹے میں دل لگا کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو, یا اللہ اللہ, اور اس وقت اپنی طرف سے اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی پوری کوشش کرو. اب ہوتا ہے عورتیں بھی کرتی ہیں ذکر, ذکر کرنے میں تو عورتیں بہت آگے ہیں اور ان کو مفید بھی بہت ہے مردوں سے زیادہ جلدی, کیونکہ ان میں یکسوئی ہوتی ہے اور وہ اپنے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے. یعنی وہی عورتیں مراد ہیں جو اپنے کو کچھ سمجھتی ہیں, جو اپنے کو خود ہی سمجھے ان کو ذکر کیا مفید ہوگا. لیکن جناب وہ کیا ذکر ان کا ہوتا ہے؟ مردوں کا بھی ذکر یہی ہوتا ہے, عورتوں کا بھی ذکر یہی ہوتا ہے کہ تسبیح تو ہاتھ میں ہے یا انگلیوں پہ ہے, چل رہا ہے ذکر, لیکن سارے سوال اور جواب اور سارے مکالمات اور ڈائلاگ سب ہو رہے ہیں, سبھی خیالات میں سب چلتا چل جائے گا. تم اپنی طرف سے اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی پوری کوشش کرو. بس اس طرح روزانہ ایک گھنٹہ پورا کر لیا کرو, اس کے بعد چاہے جس طرح جس حال میں بھی تمہارا گزرے میں دکھلا دوں گا کہ چند روز کے بعد عین گناہ کے وقت تمہیں شرم آئے گی اور گناہ کرتے ہوئے اندر سے کوئی چیز تم کو روک دے گی. اگر اس وقت تم نے اس شرم و حیا سے کام لیا اور فائدہ اٹھایا تو مقصود حاصل ہو گیا. اگر نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر تم نے گناہ بھی کر لیا تو فوراً تمہارے دل میں نور کی کمی محسوس ہوگی, جس سے گھبرا کر مان توبہ کی طرف جھکو گے اور اگلے دن اس حرکت کے بعد خدا کا نام لیتے ہوئے نہایت شرم آئے گی اور سخت صدمہ ہوگا اور کیا کہوں کیا کیا پیش آئے گا. آپ وتر کو پورا کرنا چاہیں گے اور گناہ کا خیال آپ کی زبان کو پکڑ لے گا. بس وہ حال ہوگا کہ محبوب کی پسندیدہ تر مناجات کے بہت طریقے ہیں لیکن گناہ گاروں کی زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. حضرات میں آپ کو ایک عجیب بات بتلا رہا ہوں, بخدا ذکر کی پابندی کے ساتھ اگر ہوئے بھی گناہ اس کے ساتھ تو حالت یہ ہوگی کہ تمہارے دل پر آرے چلیں گے, جس سے انشاءاللہ تعالی یہ اثر ہوگا کہ ایک ایک کر کے سب گناہ چھوٹ جائیں. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو تسبیح پڑھتے ہیں, ہمارے بہباب میں سے بات تسبیحیں خوب کر رہے ہیں اور اس کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر گندی چیزیں بھی دیکھتے ہیں, یہ ذکر نہیں کرتے ہوتے. ذکر کا نام اپنے ساتھ لگوانا چاہتے ہیں, بس ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے. ذکر کا تو مقصد ہی یہ انہیں چاہیے کہ گناہ چھوٹ جائے. اگر تم ذکر اس نیت سے نہیں کر رہے ہو تو تم کس نیت سے کر رہے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ اس سے اصلاح نفس, کسی بزرگ سے تعلق, تم نے کسی بزرگ سے تعلق کیا ہے تو کس مقصد سے کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنے کے لیے تو کیا ہے تم نے, اور کیا وجہ ہے, کیا مقصد ہے؟ اور تو کوئی مقصد نہیں, سارا لب لباب تو ایک ہی ہے. کیونکہ اگر تم ذکر کرتے ہوتے تو ایک گناہ کے اوپر تمہاری وہ حالت ہوتی شرم و حیا سے. دیکھیے میں نے اتنا آسان نسخہ بتلایا جس سے زیادہ آسان کوئی نسخہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی سے یہ تدبیر بھی نہ ہو سکے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, بس اس کے لیے یہ کہا جائے گا تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا, تو کرتا ہی نہیں. لیکن تجھ کو بتایا جاتا تو اس کو مذاق سمجھا, ارے اتنی بڑی چیز. اسی لیے پرانے زمانے میں اہل اللہ ذکر بتاتے نہیں تھے, یہ ناقدری کرے گا, بلکہ پہلے اس کی اصلاح کرتے تھے. تکبر دماغ سے نکل جائے, غصہ نکل جائے, غیبت نکل جائے, یہ ساری سے خرابیاں دور ہو جائیں, پھر ذکر بتاتے تھے. ہم ناقدری کرتے ہیں, بتا دیتے ہیں ذکر کے ساتھ گناہ کرتے ہوتے ہیں, شرم نہیں آتی, کس قدر حیا کی بات ہے. بزرگوں سے تعلق کر کے تم تسبیح لے کے بیٹھتے ہو, کلام پاک لے کے بیٹھتے ہو, پھر گناہ کرتے ہو, اس سے بڑھ کر رہ کے گناہ کو حلال سمجھ لیا, تصاویر کو حلال کر لیا. ارے تمہارے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں, تم تصاویر کو حلال کر رہے ہیں, غصے کو تم نے حلال کر لیا. تم غصے کے بعد کہتے ہو کہ یہ تو ضروری تھا ہمارا غصہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, تم اللہ سے ڈرو, تم تو اپنے آپ کو کفر کے قریب کر رہے ہو. ارے غصہ حرام ہے, اچھے سے سمجھ لو, غصہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے, قیامت تک حرام رہے گا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں, آپ کی کوئی بھی تعویل کام نہیں آئی. اور جہاں تم نے یہ کہا کہ یہ غصہ تو میرے لیے ضروری تھا, وہاں تو تم بالکل گڑھے میں چلے گئے. ارے غصہ تم نے کر لیا تو کہو نادم, نادم ہو جاؤ, اس کی تلافی کرو, اس کا تدارک کرو, جس نے غصہ کیا اس کو خوش کرو, اس کی بالکل نکالو دماغ, تب ذکر مفید ہو. خلاصہ واز کا یہ ہوا کہ اس آیت میں اولئک هم الفاسقون نسوا اللہ پر مرتب کر دیا گیا ہے. تو گناہ کا علاج اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی جو عادت ہے اس کے ازالے سے ہوگا, اور ازالہ بھولنے کا یاد سے ہوتا ہے, ذکر سے ہوتا ہے. اس لیے گناہوں سے بچنے کے واسطے ذکر اللہ لازم ہوا, جس کی سہل تدبیر بتلا دی گئی. الحمدللہ اس آیت سے یہ عجیب مسئلہ نہایت آسانی سے مستنبط ہو گیا. اب میں ختم کرتا ہوں, خدا تعالیٰ اس کو مقبول فرماوے اور آپ کو اس کا نفع عنایت فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.